فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین امت کے لیے عملی نمونہ اور دین کے ہر جز کو اس قدر واضح طور پر عمل فرما کر دکھلا گئے کہ اب ہر نیک کام کے لیے ان کی شاہراہ عمل کھلی ہوئی ہے۔ ایثار و غمخاری کے باب میں ان حضرات کا اتباع بھی دل گردے والے کا کام ہے۔ سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں جن کو دیکھ کر سوائے حیرت کے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک واقعہ مثال کے طور پر لکھتا ہوں۔ ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے چلا گیا اور اس خیال سے پانی کا مشکیزہ بھی لے گیا کہ اگر اس میں کچھ رمق باقی ہوئی تو پانی پلا دوں گا اور ہاتھ منہ دھوؤں گا۔ وہ اتفاق سے پڑے ہوئے ملے۔ میں نے ان سے پانی کو پوچھا، انہوں نے اشارے سے مانگا۔ اتنے میں برابر سے دوسرے زخمی کی آہ کی آواز آئی۔ چچا زاد بھائی نے پانی پینے سے پہلے اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ ایک آدمی مر رہا ہے، آخری وقت میں اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے پاس گیا تو پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی پیاسے ہیں اور پانی مانگتے ہیں۔ اتنے میں ان کے پاس والے نے اشارہ کر دیا، انہوں نے بھی خود پانی پینے سے قبل اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں وہاں تک پہنچا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ واپس دوسرے صاحب کے پاس پہنچا تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ لوٹ کر چچا بازاد بھائی کے پاس آیا تو دیکھا ان کا بھی وصال ہو گیا۔ یہ ہیں تمہارے اسلاف کے ایثار کہ خود پیاسے جان دے دی اور اجنبی بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کا کوئی ذرہ ایثار و قربانی کا ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ روح البیان میں سیوطی کی جامع صغیر اور سخاوی کے مقاصد سے بابا روایت حضرت ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ ہر وقت برگزیدہ بندے اولیاء اللہ موجود رہتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اب اس زمانے میں اولیاء اللہ کہاں ہیں، ہمیں بننا نہیں ہے اس لیے ہمیں نظر نہیں آتے۔ جس کو شفا چاہیے ڈاکٹر موجود ہے۔ اب کوئی کہے حکیم اجمل خان، حکیم جالینوس تو چلے گئے، ہم کس سے علاج کرائیں؟ تو آج کے دور میں ظاہر سی بات ہے آج کے ڈاکٹر ہیں جو بڑے بڑے وہ دے دیتے ہیں ٹیسٹ کے لیے، یہ بھی کرا لو۔ پہلے کے حکما ہاتھ دیکھ کے سارے امراض اور ساری چیزیں جو یہ لوگ ٹیسٹ میں کرتے ہیں وہ خود سے دیکھ کے سمجھ لیتے تھے۔ تو اب وہ نہیں ہے تو اب کیا کریں؟ اب مر جائیں، علاج نہ کرائیں؟ اب بھی علاج کراتے ہیں۔ کیوں کراتے ہیں؟ کہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈاکٹر ہی کے پاس جانا پڑے گا، جان پیاری ہے۔ جب ایمان پیارا ہوگا تو اللہ والا بھی ملے گا، ٹھیک ہے، اس درجے کا نہ صحیح۔ حسن بصری، جنید بغدادی رحم اللہ تعالی، شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی جیسے بزرگ نہ صحیح، لیکن بہرحال بزرگ موجود ہیں۔ ایسا نہیں کہ کوئی بزرگ نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ لکھ رہے ہیں، یہ خود بزرگ ہیں، کہ ہر زمانے میں آپ علیہ السلام کا ارشاد نقل کیا ہے کہ 500 برگزیدہ بندے نیک اللہ والے اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، ان لوگوں کے خصوصی اعمال کیا ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں، ظلم کا بدلہ نہیں لیتے، ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں، اور برائی کا معاملہ کرنے والوں سے بھی احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے رزق میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غم خاری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں نقل کیا ہے کہ جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے یا کسی ننگے کو کپڑا پہنائے یا مسافر کو شب گزارنے کی جگہ دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے حولوں سے ان کو پناہ دیتے ہیں۔ ہمارے شیخ مرشد رحم اللہ تعالیٰ بھی ایک روایت بیان فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے بندے کو قریب کر کے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو بندہ کہے گا، یا اللہ آپ بھوکے کیسے ہو سکتے ہیں، آپ تو سب کو رزق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، پھر میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تم اس کو کھانا کھلاتے گویا مجھے کھانا کھلاتے۔ پھر فرمائیں گے، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، تم نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے۔ البندہ یہی کہے گا، آپ تو کپڑوں سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ اس کا محتاج تھا، تم اس کو کپڑا پہناتے تو گویا مجھے پہناتے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں بیمار تھا، تم میری عیادت کے لیے نہیں آئے۔ بندہ کہے گا اللہ آپ تو بیماری سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب تم فلاں میرا بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے تو مجھے بھی وہیں پاتے۔ یہ ہے کہ غمخاری، مسلمانوں کی غمخاری۔ حضرت ڈاکٹر الحی صاحب رحم اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ تم ہمارے پاس تو ہمارے برگزیدہ بننے میں تو وقت لگے گا، ہماری مخلوق کے ساتھ بھلائی کرو تو بہت تیزی سے پھر ہمارا پیار بھی مل جائے گا۔ چنانچہ روایت میں ہے الخلق و عیال اللہ، پوری کی پوری خلق اللہ کی عیال ہے۔ عیال کا لفظ اس لیے ہم لوگ جانتے ہیں کہ کارڈ میں، شادی کارڈ میں لکھا رہتا ہے ماں اہل و عیال، اہل و عیال، اہل کا مطلب اہلیہ اور عیال کا مطلب بچے بھی، ماں اہل و عیال۔ تو عیال سب جانتے ہیں، خاندان کو کہتے ہیں۔ تو الخلق و عیال اللہ، فاحب الخلق الی اللہ، پوری کی پوری خلق اللہ کی عیال یعنی خاندان ہے۔ اس میں اللہ کا سب سے پیارا وہ ہے جو الخلق، فاحب الخلق الی اللہ فمن احسن الی عیالہ، جو اس کی عیال کے ساتھ یعنی مخلوق کے ساتھ بہتر ہے، اچھا کام کرتا ہے، ایثار قربانی، ان کی مدد کرتا ہے، تکلیف نہیں پہنچاتا۔ آج معاملہ الٹا ہے کہ مدد تو کیا کریں گے، الٹا اس کو کسی طرح دبانے اور تکلیف پہنچانے کے درپے رہتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، آخری پارے میں ہے، اس کی تفسیر میں اہل علم فرماتے ہیں ابرار وہ لوگ ہیں الذین لا یوزون الذر، جو چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے۔ ابرار کون لوگ ہیں؟ نیک ابرار لوگ وہ ہیں جو باپ بھائی بہن، ساس بہو، آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانا۔ ابرار وہ لوگ ہیں جو انسان تو کیا، رشتہ دار تو کیا، انسان تو کیا، چیونٹیوں پر بھی پیر نہیں رکھتے، دیکھ کے پیر رکھتے ہیں، میرے پیر کے نیچے چیونٹی نہ آ جائے۔ چنانچہ شبلی، جو حضرت جنید کے زمانے کے شبلی تھے، ان کے وہ کہیں سفر کرتے رہتے تھے، یہ لوگ کہیں جا رہے ہیں دین کی دعوت دینے، چلا لگانے، لہذا راستے میں ان کے سامان میں چیونٹی آ گئی، چینی لیا انہوں نے، چیونٹی آ گئی۔ اب 3-4 میل واپس چلے گئے، وہاں نکال کے کھانا وانا کھانا تھا تو وہ سامان نکالا، اس میں چیونٹی تھی۔ اب 3-4 میل واپس گئے اور جا کر ان چیونٹیوں کو واپس کیا، یہ کہہ کے کہ ان کے خاندان سے یہ الگ ہو گئی ہوں گی، ان چیونٹیوں کو واپس رکھ لو۔ کیا اخلاق تھے، حالانکہ ہمارے لیے کوئی فرض واجب نہیں ہے یہ، لیکن بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ ایسے تھے الذین لا یؤذون الذر ولا یرضون الشر، یہ لوگ چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں دیتے اور کسی شر سے راضی نہیں ہوتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ آپ علیہ السلام نے بھی کامل ایمان اور کامل مومن کی یہی نشانی بتائی ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں سے اور اس کی اداؤں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، ورنہ فرمایا وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے پوچھا کون، آپ نے پھر فرمایا وہ مومن نہیں، پھر پوچھا کون، پھر فرمایا وہ مومن نہیں، پھر پوچھا کون، فرمایا وہ، یہ 3 دفعہ بتا فرمانا اہتمام کی وجہ سے ہوتا تھا، وہ جس کے پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہے، کامل مومن نہیں ہے، جیسے مفالج زدہ آدمی کہلانے کے قابل نہیں ہوتا کیونکہ وہ نہ چل سکتا ہے نہ کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ اسی طرح آج ہمارا ایمان مفلوج ہو گیا کہ دوسروں کی فکر نہیں ہے اور ہے تو بس نیچا دکھانے کی، اس کے مقابلے میں آنے کی، بلکہ یہ ہو کہ اس کو اچھی چیز مل جائے، میں کم چیز پر راضی رہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ ذوق صحابہ والا ہمیں نصیب فرمائے۔ ایک دوسری روایت سے نقل کیا ہے کہ جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے اور مسافر کو شب باشی کی جگہ دے، اللہ تعالیٰ قیامت کے حولوں سے اس کو پناہ دیتے ہیں۔ یحییٰ بر مکی رحم اللہ تعالیٰ، حضرت سفیان ثوری جو بزرگ ہیں، ان پر ہر ماہ 1000 درہم خرچ کرتے تھے، آج کے گویا 1000 درہم لاکھ روپے سے بھی زیادہ بنیں گے جو حساب آتا ہے۔ تو حضرت سفیان سجدے میں ان کے لیے دعا کرتے تھے، یا اللہ، یحییٰ بر مکی نے میری دنیا کی کفایت کی، تو اپنے لطف سے اس کی آخرت کی کفایت فرما۔ جب یحییٰ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ کیا گزری، انہوں نے کہا کہ سفیان کی دعا کی بدولت مغفرت ہوئی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرنے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ اور ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور شب قدر میں جبریل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے جبریل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں
اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے، رونے کو دل چاہتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اور حماد بن سلمہ ایک مشہور محدث ہیں، روزانہ 50 آدمیوں کے روزہ افطار کرانے کا اہتمام کرتے تھے۔ افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا، آج کل ماشاء اللہ لوگ کرتے ہیں لیکن ہر آدمی سمجھتا ہے بس میں اپنے نام کے لیے کروں، کسی کو بھی چپکے سے اگر اتنا ہدیہ دے دیا کہ بھئی اس سے لو افطار کر لینا، یہ زیادہ آسان ہے۔ اب مسجد میں بلا کے بڑی تعداد میں کرا رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ بڑا سخی ہے، اصل چیز تو لوگوں کی اعانت ہے، اور اس میں بہترین طریقہ کیش رقم ہے، جو نقد رقم ہے یہ بہترین طریقہ ہے۔ اس کو ہو سکتا ہے کھانے کے نہیں کپڑے کی ضرورت ہو، ہو سکتا ہے بیماری میں علاج کی ضرورت ہو، تو یہ جو نقد رقم ہے یہ بہترین طریقہ ہے کسی کی مدد کرنے کا۔ ویسے افطار اور سحر یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اور یہ کسی نے پوچھا، اللہ والے کہتے ہیں، اے آ کے بپرسی بے شب قدر نشانی، ہر شب شب قدرست اگر قدر بیدانی۔ اللہ والے سے آ کے پوچھا کہ اگر آپ بتائیے کہ شب قدر کی نشانی کیا ہے، اللہ والے نے فرمایا کہ ہر شب شب قدر ہے اگر تم اس کی قدر پہچان لو، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ رمضان کی شب قدر کا خاص اہتمام ہے، لیکن عام دنوں میں بھی یہ فجر چھوڑ کے سوتے رہنا اور سحر کی کوئی فکر نہ کرنا، یہ اللہ والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے جب کسی سے پوچھا کہ شب قدر کی نشانی کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ شب قدر کی نشانی بعضے، جیسے کہتے ہیں حضرت شیخ نے انہی اوراق میں لکھا ہے شب قدر کے باب میں، کہ بعض کہتے ہیں اس دن جو ہے سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ چاند جو سورج ایک صبح نکلتا ہے ایک ٹکیا کی طرح۔ فرمایا یہ سب نشانیاں ایک طرف، اصل نشانی یہ ہے کہ جس دن اللہ کے بندوں کا دل رونے کو امنڈ امنڈ کے جاہے چاہے، یہ علامت ہے کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں۔ اور اس میں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتے ہیں اور فرشتوں کے آنے کی برکت سے یہ سکینہ نازل ہوتا ہے، اور پھر آدمی کا رونے کا دل چاہتا ہے، اور اللہ کی یاد میں رونا ایسا ہے، فرمایا کہ وہ آنسو اللہ اتنے حفاظت سے اور محبت کرتے ہیں، دو آنسو کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں، ایک دو قطروں کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں، ایک وہ جو اللہ کے راستے میں شہادت میں جو قطرہ بہے، جو زخم سے خون نکلے، اور دوسرا جو اللہ کی یاد میں روئے کی برابر، جو اللہ کی یاد میں روئے اس آنسو کو محبوب رکھتے ہیں، کی برابر می کند شاہ مجید اشکرا در وزن با خون شہید۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے یاد میں رونے والوں کے اشک کو اور آنسوؤں کو خون شہید کے برابر اس کا وزن کرتے ہیں۔ اس نے خون ظاہری بہایا، اور آنسو جو ہے یہ باطنی خون ہے، آدمی کا دل جب خوب خوف سے روتا ہے تو خون جو ہے، ہمارے شیخ فرماتے تھے خوف کی وجہ سے آنکھوں کے راستے سے پانی بن کے نکلتا ہے، تو یہ توفیق کم لوگوں کو ہوتی ہے۔ کس کو ہوتی ہے؟ جو ذکر و شغل کے پابند ہیں، وہ تنہائیوں میں روتے ہیں، محفلوں میں ہنستے ہیں تاکہ دوسرے یہ نہ سمجھیں کہ دین پہ چلنا بہت مشکل ہے، تنہائیوں میں روتے ہیں۔ لہذا تنہائیوں میں ہمیں بھی رونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑانا چاہیے، بالفرض رونا نہ آئے، پریشان نہ ہو۔ حدیث شریف ہے، ابکو فإن لم تبکو فتباکو، رو اگر رونا نہ آئے، رونے والوں کی شکل بنا لو، رونے والوں کی بنا کر، فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو یہ شکل بھی پسند آتی ہے کہ میرا بندہ میرے خوف سے رونے کی کوشش کر رہا ہے مگر اس کو آنسو نہیں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس کا دل رو رہا ہے۔ لہٰذا کم از کم تنہائی میں ہم اللہ سے گڑگڑائیں اپنی حالت کے بارے میں، یا اللہ ہمیں بھی اپنے پیاروں میں شامل فرما لیجئے، ہم تو صرف تذکرے سنتے رہتے ہیں، ہمیں بھی ہمت مردانہ عطا فرمائیے کہ عید کے بعد بھی ہم فجر کی نماز نہ چھوڑیں، اور عید کے بعد بھی ہم آپ کی طاعت و فرما بردانی نہ چھوڑیں، اور کسی مخلوق کو تنگ نہ کریں۔ ایثار اور قربانی کا وہ جذبہ جو آپ نے اپنے پیارے اور منتخب صحابہ کو عطا فرمایا تھا، اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دیجئے۔ دعا میں اتنا اثر ہے، ہمارے شیخ فرماتے تھے، مانگو اور مانگتے رہو، جب اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے تو ولایت کے راستے خود بخود آسان ہو جائیں گے۔ مثال سے سمجھاتے تھے، جو صدر پاکستان یا وزیر اعظم ہوتا ہے اس کو خیال آتا ہے کہ فلاں کو پوسٹ دینی ہے، وزیر اعلیٰ کس کو بنانا ہے، اب جو وہ آپس میں کرتے ہیں یا ایک آدمی کو اختیار ہوتا ہے، اب کس کو بنانا ہے، فلانے کو، کیونکہ وہ ہماری پارٹی کا پرانا رکن ہے. اب جب پہلے وہ سوچ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد عہدہ بھی ملتا ہے، بڑی تنخواہ بھی ملتی ہے، پروٹوکول بھی ملتا ہے، بنگلہ بھی ملتا ہے، سب کچھ، عزت اور دولت سب کچھ ملتی ہے. تو لہذا جب وہ سوچ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہ لیں گے کہ اس کو مجھے ولی بنانا ہے، تو نفس و شیطان ایک طرف رہ جائیں گے اور ہمارا رحمان سے تعلق ہو جائے گا. لہذا اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے میں قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.